الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے ہفتے تو ہماری مجلس نہیں ہوئی تھی پڑھتے اس سے پچھلے ہفتے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کی تفسیر کا درس قرآن تو جو ہمارا آخری درس تھا پچھلے سے پچھلے ہفتے تو وہ ان آیات کی تفسیر پر مشتمل تھا جن میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اپنے ذی القربا کے اوپر یعنی جو ہمارے قریبی لوگ ہیں اور مسافروں کے اوپر مسکینوں کے اوپر اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو تو اس میں کچھ تفصیل سے ہم نے معرف القرآن کو بنیاد بنا کر کے بات کری تھی کہ اسراف کیا ہوتا ہے تبذیر کیا ہوتی ہے اور ہر انسان کی ضروریات ہر زمانے میں لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں تو ضروریات انسان کو ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں جب پراپر ڈیفینیشن ہو جائے ضروریات کی تو پھر ان کے اوپر خرچ کرنا یہ اسراف اور تبذیر میں نہیں آئے گا اب یہ ضروریات کھانے پینے کی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں رہنے سہنے کی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے بھی بڑی ضرورت انسان کے اپنے اور اس کے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو خرچ کرنا ہوتا ہے صرف لفاظی سے بیانات سے یا کتابیں پڑھ دینے سے ایمان کی حفاظت کافی نہیں ہو پاتی بلکہ اس کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ خرچ کرنا ہوتا ہے جس میں سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز وقت ہے انسان اپنے گھر والوں پر بچوں کے اوپر وقت صرف کرے وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد شاید دوسری بڑی نعمت وقت کی نعمت ہی ہے تو وقت خرچ کرے اپنے بچوں کے اوپر اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی نعمت دی ہے وہ مال کی نعمت خرچ کرے اچھی گاڑی خریدے اچھا گھر رکھے ذاتی گھر ہونا چاہیے گھر والوں کو باہر لے کر کے جانا وقتاً فوقتاً جیسے حالات اجازت دیں بچوں کو کھیل کود کے مواقع میسر کرنا یہ ساری چیزیں ضروریات میں آتی ہیں انسان ان میں نیت یہ کرے کہ میں ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں گھر والوں کو وقت دینا صوفی تو بنے بھی نہیں ہوتے لیکن صوفیوں کی شکل اختیار کر لی ہوتی ہے لباس جبا یا کچھ ایسے اٹھک بیٹھک شروع کر دی ہوتی ہے اور وہیں پہ گھر والوں کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے لیے وقت ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا وہ نفس اور شیطان کے لیے وقت وہ اللہ کا وقت نہیں ہوتا وہ نفس اور شیطان کا وقت ہوتا ہے جو کہ گھر والوں سے انسان لے کر کے اپنے نفس کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ پر خرچ نہیں کر رہا ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرنی تھیں بہرحال تھوڑی سی ذرا اس کے اندر سمجھ لیں امپلیمنٹیشن لیول ڈیٹیلز تھیں تو اس بیان کے اوپر بڑی واہ واہ ہوئی بڑے میسیجز آئے سٹارز بھی ملے اور میسیجز بھی آئے ریکارڈنگز بھی جلدی مانگی گئیں تو اسی وجہ سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ویسے تو ہم اگلے جمعے پہ ریکارڈنگ بھیجتے ہیں لیکن اس والے بیان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ جمعے سے پہلے ہی بھیج دی تھی کیونکہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی بھی ہوتی ہے لیکن اس بیان کی اتنی پذیرائی ہوئی کیوں؟ یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا سرٹیفکیٹ مل رہا تھا جو کہ ہم ان اینی کیس کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم اصل میں اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں ہم ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے نفس کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سرٹیفیکیشن نہیں ملی ہوتی، کہیں سے فتویٰ نہیں ملا ہوتا. تو جس بیان میں فتویٰ مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کی ریکارڈنگ بھی جلدی چاہیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا یہ ڈیفینیشن جو ہے نا، یہ اتنا آسان کام ہے نہیں. یہ فتویٰ مانگنا یہ دو نیتوں سے ہو سکتا ہے. فتویٰ مانگنے کی بھی نیت ہوتی ہے. کیا نیت ہو سکتی ہے؟ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، میں اصل میں اپنی من مرضی کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گلٹی کانشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مجھے کسی دارالافتاء سے اگر کوئی فتویٰ بھی مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا اس کے لیے، مجھے جو ہے وہ میرا نفس لوامہ جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں کرے گا، اور دوسروں کے سامنے بھی ایک فیس سیونگ معاملہ ہو جائے گا، دوسروں کے سامنے بھی میرا چہرہ بچ جائے گا، میرا فیس بچ جائے گا. تو فتویٰ لے لو کہیں سے جا کر کے. تو یہ ایک نیت ہوتی ہے فتوے کی. تو اس کی وجہ سے نا پھر ہم فتوے تلاش کرتے ہیں، اور جہاں سے مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے مل جائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاں سے مل جائے ان کو تو بس ایک فیس سیور چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی گوٹ ذرا زیادہ پھنسائی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے نا پھر فتویٰ مل نہیں رہا ہوتا جگہوں سے. یہ بھی ایک اچھا مقام نہیں ہے، یہ بھی کوئی آئیڈیل مقام نہیں ہے کہ جی فتویٰ من مرضی کا مل نہیں رہا، یا فتویٰ جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے مل نہیں رہا. یہ بھی کوئی آئیڈیل پلیس ٹو بی ان نہیں ہے. تو یہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ فتووں کا دین نہیں ہے کہ جی فتووں کے ذریعے سے کسی طریقے سے جسٹیفائی کر لیا جائے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو. تو فتویٰ جو ہے مانگنے کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، ایک ریزن ان میں سے یہ ہے. لیکن صحیح ریزن کیا ہے فتویٰ مانگنے کا؟ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، استفتاء، استفتاء یستفتئ استفتاء، استفتاء کرنا مفتی سے کہ جس کے پاس اجتہاد کا علم ہے اور جو نیک نیت ہے، علماء حق میں سے ہے، یعنی دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچتا نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن ہے علماء حق کی کہ دین کو بیچتے نہیں ہیں، تبدیل نہیں کر دیتے کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے. تو علماء حق سے پوچھنا، تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. ضروریات کے بارے میں بات ہو چکی کہ ضروریات کیا ہوتی ہیں، اب بات ہو رہی ہے کہ میں نے ضروریات کو پورا کرنا ہے. ضروریات کو پورا کرنا ہے، خواہشات کو نہیں، ضروریات کو پورا کرنا ہے. لیکن اس کو پورا کرنے میں کون سا والا راستہ اختیار کروں؟ کیا میں اپنے نفس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کروں جو کہ شیطان سے فیڈ لیتا ہے، شیطان سے اس کو علم ملتا ہے، اس کو انپٹ ملتی ہے، کیا میں اپنے نفس کا راستہ اختیار کروں، اپنی خواہشات کا راستہ اختیار کروں ضروریات ہی پورا کرنے کے لیے، یا میں اپنے رب کا راستہ اختیار کروں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے میں اپنی ضرورت کو پوری کروں، اس راستے کو میں اختیار کروں. یہ پوچھنے کے لیے مجھے علماء کے پاس جانا پڑے گا، مجھے مفتی کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے. یہ علم وحی سے نہیں ملتا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں نہیں رکھا ہوا، یہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق نہیں کیا. اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سورس رکھا ہے، نبیوں والا سورس، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے ورثا والا سورس، یہاں سے علم ملے گا. تو اس علم کو پوچھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، یہ ہے استفتاء. اور یہ ہے استفتاء کی صحیح نیت کہ کہیں میں اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نفس کا راستہ اختیار نہ کر لوں، بلکہ اس کے لیے بھی میں دین کا راستہ اختیار کروں، اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کروں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کیا راستہ ہے دین کا۔ تو فتویٰ مانے کی مانگنے کے بھی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ٹاپک جو ہے بہت آسان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے لیے آسان ہے کس کے لیے مشکل ہے، یہ سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات سن کر کے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بات سن کر کے بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ مشکل بات ہوتی ہے تو وہ تو اکثر کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن کچھ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بات بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سمپل سی کی جا رہی ہوتی ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ، 1+1=2، لیکن بعد میں جب ان کا میسج آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے جبکہ باقی سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ انٹلیکچولی اتنے لو ہیں، اتنے کم عقل ہیں؟ کیا وہ غبی ہیں یا کیا وہ مغبون ہیں یا کیا وہ مجنون ہیں کہ ان کو 1+1=2 سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ باقیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ کوئی ریزن ہوتی ہے ان کے اپنے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کو کلیئر باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ یا تو بولنے والے کے ساتھ ان کو بغض ہوتا ہے، ان کے دل میں کینہ ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، وہ آئے کسی اور نیت سے ہوتے ہیں، سیکھنے کی نیت سے نہیں آئے ہوتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے نہیں آئے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے ہیں، اکرام عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، مین میخ نکالنے کی نیت ہوتی ہے، کرٹیسائز کرنے کی نیت ہوتی ہے، اس وجہ سے 1+1=2 بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایکویشن بھی ہوتی ہے جو کہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، چند ایک کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی کیا ریزن بنتی ہے؟ اس کی ریزن جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہ بھی بنتے ہیں۔ یہ جو گناہ انسان کرتا ہے نا، تو حدیث مبارکہ سے تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا داغ پڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور کر لیتا ہے، ایک اور کالا داغ پڑتا ہے، اور کالے داغ پڑتے ہیں، اور کالے داغ پڑتے ہیں، تو یہ جو داغ پڑتے ہیں تو ان سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس دل سیاہ ہونے کی وجہ سے ہم عمومی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کی پھر نحوست ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے، زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بے شک آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آتی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے زوم کے اندر بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بڑے اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی پس مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کا اس پر اثر نہیں ہو رہا، اس پر اثر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی توفیق چھن جاتی ہے، تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے، فرض نمازیں قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بے شک یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے اس کی عقل کے اوپر نیگیٹولی انفلوئنس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ دل کی لابی جو ہوتی ہے وہ عقل پہ انفلوئنس کرتی ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو نیگیٹولی انفلوئنس کرتا ہے یا یہ کہ نفس انفلوئنس کرتا ہے؟ ایدھر وے، دل نیگیٹولی انفلوئنس کرے یا نفس جو ہے وہ اپنا انفلوئنس اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دے، ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے، اس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے۔ اب اس کی عقل جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتی جس کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور وہ کام کرنا کن چیزوں میں چھوڑتی ہے؟ دنیاوی معاملات میں نہیں چھوڑتی، دینی معاملات میں چھوڑ دیتی ہے، روحانی معاملات میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب ایسے شخص کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ بیٹھتا ہے وہی باتیں دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی عقل اب خراب ہوئی ہوئی ہے. سامنے موجود چیز روز روشن کی طرح عیاں چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عقل بھی متاثر ہو چکی ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو معرفت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایسے شخص کو دین کے جو مقاصد ہیں، جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ اس دین کو نازل کیا ہے، وہ مقصد اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ نٹی گریٹیز کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ اس کو ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کی طرح سے لینا شروع کر دیتا ہے. یہ دین جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے بس، اس سے زیادہ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہوتی، وہ اسی کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے. اس کی زندگی اس وجہ سے نا بہت مشکل بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس دین کی گتھی کو سمجھا نہیں پاتا، وہ پھنسا رہتا ہے ہر وقت اس کے اندر. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایسے گناہ عموماً چونکہ یہ شخص دین والا ہوتا ہے نا، یہ دیندار آدمی ہے، یہ دین والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، بظاہر گناہوں سے بچ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ جن گناہوں کی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ گناہ، اس وجہ سے وہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے خیال کے اندر یہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ گناہ عموماً کیا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو فنڈامنٹلز آف دا دین سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. یہ فقہ کے اندر تو الجھ جاتا ہے، حلال اور حرام کی تفصیلات کے اندر تو یہ الجھ جاتا ہے، لیکن اس کو مقاصد شریعت سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اس کو بہت بنیادی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی دین کی. یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے انسان کی عقل ایسی ناقص ہو جاتی ہے، یہ مسئلے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مسئلے ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی گناہ کو یہ کر رہا ہے اور اس سے توبہ نہیں کر رہا، اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے، باقی گناہ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک گناہ اس نے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدنظری کا گناہ آج کل بہت عام ہے، موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی بہانے سے، اور اس سے توبہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو یہ ایک مثال ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ گناہ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ ضد پہ اتر آتا ہے، ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے، یہ مخالفت پہ اتر آتا ہے. جو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے نا، اس کو دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو مخالفت، ہٹ دھرمی اور ضد، یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، فالج گر پڑتا ہے اس کی عقل کے اوپر. اب ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بیان میں بیٹھا ہوتا ہے، 1+1=2 اس کو سمجھ میں نہیں آتا، الٹا ہی سمجھ کر کے جاتا ہے، بالکل الٹا سمجھ کے جاتا ہے، یہ ضد والے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حالانکہ نیکیاں کر رہا ہے، حالانکہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حالانکہ بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن ضد پر آ گیا نا، ہٹ دھرمی پر آ گیا، اب یہ اس کی عقل کو فالج کر کے چھوڑے گا. اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ ایک ضد کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، ضد پہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ ضد کیا ہے ہماری؟ کہ ہم نے اپنے معاملات میں مشورہ نہیں کرنا، ہم نے نہیں پوچھنا، ہم مشورہ نہیں کریں گے، ہم بات پوچھ کر کے نہیں چلیں گے، ہم خود سے پڑھیں گے، خود سے سمجھیں گے، خود سے سنیں گے بیانات کو، اور ہم خود سے نتائج اخذ کر کے اپنے سارے معاملات خود سے حل کریں گے. ہم نے نہیں پوچھنا کسی سے جا کے، ہم نے یا تو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا ہی نہیں ہے، یا اگر بنا بھی لیا پوچھنے والا تعلق نہیں بنانا ہے، پوچھنے والا تعلق نہیں بنانا ہے. برکتوں کا، دعاؤں کا، تعویذوں کا، وظائف کا، ان سب چیزوں کا تعلق بنانا ہے، پوچھنے کا تعلق نہیں بنانا، اپنے معاملات میں مشورہ نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک ضد ہے، یہ ایک ہٹ دھرمی ہے، سنت کی خلاف ورزی کی ہٹ دھرمی. تو یہ جو ہٹ دھرمی والا گناہ ہے نا، اس کی وجہ سے بھی انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، پوچھ کے نہیں کرتا، خود سے اپنے طور پہ قدم اٹھاتا ہے، خود سے سٹیپس لیتا ہے، اور وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے کام ہوتے ہیں، خود سے کر رہا ہوتا ہے، پوچھ کے نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ اپورچونیٹی ہوتی ہے، بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے پوچھنا، بہت آسان اللہ تعالیٰ نے ایکسس بنا دیا ہوتا ہے، لیکن نہیں کرنا، نہیں پوچھنا. تو یہ جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے یہ اصل میں اس کو بہت نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا عقل مفلوج ہو جانے کی وجہ سے پھر ہم اپنی زندگی تو خراب کرتے ہی ہیں، لیکن ہم ایون جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، چونکہ وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بنیادی چیزیں نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر ہمیں دوسرے بھی برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ دوسرے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ غلط کام کر رہے ہو، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہو، اس وجہ سے وہ ہمیں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ والوں تک بھی پہنچتی ہے، مشائخ تک بھی پہنچتی ہے، بڑے علماء کابرین تک بھی بات پہنچتی ہے، کہ وہ بھی ہمیں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ آف دین کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے ساتھ معاملہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو ان باتوں کے اندر ہمیں ظاہری طور پر بڑے ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں. وہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں ڈبل نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. لیکن ڈبل سٹینڈرڈز ایک نیگیٹو ٹرم ہے، ایک بہت ہی بری ٹرم ہے. تو ہمیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہوتے. پچھلے دنوں اس عاجز نے آپ میں سے اکثر کو ایک میسج بھیجا تھا، اس کے اندر ایسی بات تھی، پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں کیا اس کے اوپر، لیکن بات تو اس کے اندر تھی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سے قول نقل کیا تھا. وہ قول کیا تھا، اگر غور کریں تو اس کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز کھل کے سامنے آ رہے ہیں، بالکل ڈبل سٹینڈرڈز. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے لکھا تھا کہ بددین آدمی اگر دین کی بھی بات کرے، اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو اس میں ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے. بددین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو اس کے اندر ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گنا ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے. دین کی باتیں کر رہا ہے، دین کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج کی باتیں ہوتی ہیں، کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، آخرت کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ آدمی انسان ہے، مسلمان ہے، تو یہ دین کی باتیں کر رہا ہے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ظلمت ہے، حالانکہ قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہے، آخرت کی باتیں کر رہا ہے، اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ ظلمت ہے اس کے اندر. دین کی باتیں لکھ رہا ہے لیکن فرما رہے ہیں کہ ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر، جبکہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ دنیا دیندار آدمی، جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کی بھی باتیں کرے تو ان میں بھی نور ہوتا ہے. دنیا کی بھی باتیں کرتا ہے تو ان میں بھی نور ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کیونکہ کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے، قلب سے کلام چلتا ہے، نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، اور زبان سے تو صرف اس کا اظہار ہوتا ہے. تو قلب دراصل، کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے، تو قلب کی حالت کا اس پر اثر ضرور ہوگا. جیسا قلب ہے تو ویسا اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے کلام کے اوپر ہوتا ہے، یا اس کے ہاتھ سے جو چیز نکلی ہوتی ہے قلم کے ذریعے سے کرتاس کے اوپر پہنچتی ہے تو وہ بھی سیم چیز ہوتی ہے، زبان سے نکلے یا قلم سے نکلے. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، گناہگار لوگ، کافر لوگ، تو ان کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کتابیں پڑھنے سے انسان کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، اس کے قلب، وہ اس کا قلب اثر لیتا ہے ان کی کتابوں سے. نیکوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو حضرت نے یہ جو بات فرمائی کہ بددین آدمی، تو بددین آدمی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہ تو دین کا کام کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، دین کا کام کر رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے کسی سے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے اس کو؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی بات کری؟ کیوں اتنی اس کے بارے میں سخت بات کری کہ وہ دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ شخص جو ہے نا جس کی حضرت بات کر رہے ہیں یہ عام گناہگار کی بات نہیں کر رہے، جس سے کہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ عام گناہگار کی بات نہیں کر رہے، بد دین کی بات کر رہے ہیں۔ بد دین سے کچھ مراد جو ہے کچھ لوگ تو بد عقیدہ یا بدعت کے اندر پڑے ہوئے لوگ، لیکن چونکہ ہم یہاں پر تصوف کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بد دین سے مراد وہ انسان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے نفس کی خاطر بات کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر، وہ آخرت کے لیے بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے نفس کی تسکین، جس کو کہ عام الفاظ میں نیت کی خرابی کہتے ہیں۔ تو خراب نیت کے ساتھ دین کی بات بھی کرے گا نا تو اس کے اندر ظلمت پوشیدہ ہوگی۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ جی اس کے لیے تو جائز ہے، اس کے لیے دنیا کی باتیں بھی جائز ہیں، جبکہ دوسروں کو منع کرتے پھرتے ہیں کہ دنیا اتنی بری چیز ہے اس کی باتیں نہ کرو، دنیا اتنی کم تر چیز ہے، مکھی کے پرب کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں، اللہ کے نبی نے ایسی ایسی باتیں فرمائی دنیا کے بارے میں، لیکن مولوی صاحب بیٹھ کر کے جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کے اندر نور ہوگا۔ یہ تو بڑے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں جی، یہ تو بڑے آپ کے اپنے جو مزاج یار میں آئے سب جائز ہے، مزاج یار میں تو مولویوں کے مزاج جو آئے جائز ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مولوی جو بات کہتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا ایک عام آدمی کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ مفلوج ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مفلوج کس وجہ سے ہوتی ہے؟ طغیانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب وہ گناہوں کے اوپر اصرار کرنے پر اتر آتا ہے نا، ضد پر اتر آتا ہے، ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، مخالفت پر اتر آتا ہے دین والوں کی، علماء کرام کی اور مشائخ عظام کی مخالفت پر، تو اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، عام باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اگر کوئی بات مشکل لگ رہی ہے نا، دین کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا الٹی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو گناہ ہے جس کی وجہ سے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی، میں الٹا اس کے ساتھ جو ہے مخالفت والا معاملہ کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ بھی میرے گناہوں کی وجہ سے کہ میری عقل میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کبھی کوئی بیٹھ کر کے مطالعہ کر رہے ہو، ہمارے اکابرین کا کیا حال تھا، بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے، اگر کہیں پہ ان کا ذہن اٹک جاتا تھا فوراً اللہ سے رجوع کرتے تھے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہ میرے اللہ نے میرا ذہن جو ہے یہاں پر بند کر دیا، روک دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت جی اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ تفسیر لکھتے تھے بیان القرآن، روزانہ صبح بیٹھتے تھے اور دھنا دھن لکھنا شروع ہو جاتے تھے، وہ اوپر سے مضامین آ رہے ہیں، کوئی سامنے کتابیں نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، اور تفسیر چل رہی ہے، اور ایسی تفسیر کہ جو پڑھتا ہے اشش کرتا ہے۔ ایک دن بیٹھے، قلم رک گیا، چل کے نہیں دے رہا آگے، کیا کیا؟ فوراً اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر آج مضامین نہیں کھل رہے۔ سوچا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ بیگم صاحبہ گئی ہوئی تھیں اور کہہ کے گئی تھیں کہ مرغیوں کو دانا ڈال دیجیے گا، مرغیوں کو میرے پیچھے آپ دانا ڈال دیجیے گا، یہ بھول گئے اپنے کام کے اندر۔ مرغی بھوکی پیاسی تھی، اب جب مخلوق بھوکی پیاسی ہو اور کوئی اس کا سبب بن رہا ہو اور وہ بھی اللہ کا ایسا ولی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے نا کہ کہیں لمبی پکڑ نہ ہو جائے، تو چھوٹی سی پکڑ کر دی، مضامین روک دیے، فوراً رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی، فوراً گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پانی کا انتظام کیا، واپس آئے، قلب نے پھر چلنا شروع کر دی۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ ذاکر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، غافل کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ غافل جب دین کا کام کرنے بیٹھے گا نا اور اس کا قلم رک جائے گا تو وہ کوسنا شروع کر دے گا کسی اور کو کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ آج مضامین نہیں آ رہے، اس وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ہوا، میری بیوی کی وجہ سے ہوا، یا میرے بچوں کی وجہ سے ہوا، یا میرے کسی اور کی وجہ سے ہوا۔ یہ غافل انسان کی علامت ہوتی ہے۔ ذاکر انسان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا فوراً دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے اوپر جب ایسے حالات آتے ہیں نا، مشکلات آتے ہیں دنیا کی، تو ان مشکلات کے ذریعے سے ان کا دل جو ہے نا وہ دنیا سے اٹکتا نہیں ہے، دنیا کے اندر پھنستا نہیں ہے، وہ دنیا سے کٹا ہی رہتا ہے ان کا دل۔ ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، ان کو آخرت دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کو کیا بات یاد آتی ہے، یہ دنیا تو ہے ہی مسائل استان، یہ دنیا جو ہے جنت تو ہے نہیں، یہاں تو مسئلے آتے رہیں گے، ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا آ جائے گا، دوسرا مسئلہ حل کریں گے تیسرا آ جائے گا، تو بھائی مسئلے تو حل ہوں گے مرنے کے بعد، مسئلے تو حل ہوں گے جنت میں جا کر کے، لیکن یہ سوچ کس کی سوچ ہے؟ یہ ذاکر انسان کی سوچ ہے۔ جب غافل انسان کے اوپر مسئلے آتے ہیں تو وہ مسئلوں میں الجھ جاتا ہے، مسئلوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مسئلوں کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے، غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ غفلت کی زندگی گزار، اس کا دھیان کیسے جائے گا اللہ کی طرف، اس کا دھیان کیسے جائے گا، مسئلہ آ رہا ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف، مسئلہ آ رہا ہے اس کا دھیان آخرت کی طرف، نہیں ہو سکتا یہ۔ کیونکہ جب حالات اچھے تھے تب تو اللہ کو یاد کیا نہیں، تب تو آخرت کو یاد کیا نہیں، اب جب حالات خراب ہو گئے، مسئلہ آ گیا، اب کہاں سے اللہ یاد آئے گا، اب کہاں سے آخرت یاد آئے گی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نا دل میں جمانا ہوتا ہے، دل میں جمانا ہوتا ہے تاکہ ہر وقت اللہ کا دھیان جائے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائے انسان کو اور آخرت کی طرف لوٹائے۔ تو دین کی کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو ہم کوئکلی آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ، کچھ ہے تو بہت ساری لیکن چند ایک بنیادیں جس سے کہ ایک اور مضمون پھر آگے چلے گا۔ دین کی کچھ ہوتی ہیں اصول، اصولیات دین، اصل روٹس، رائٹ، جس سے پھر دین نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اصولیات میں سے ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں انسان کو بھیجا ہے نا، اور یہ دین کس لیے بھیجا ہے؟ انسان کو بتانے کے لیے کہ کرنا کیا ہے تم نے ادھر۔ تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا سوائے عبادت کے۔ تو دین کی اصل کیا بنی؟ اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر نہ رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اصل بن گئی دین کی، بنیاد بن گئی دین کی۔ اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے طغیانی اختیار کری، بغاوت کری، سمندر کے اندر بغاوت کس کو کہتے ہیں، طغیانی کس کو کہتے ہیں، سمندر میں ہر وقت ویوز اٹھتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی بیچ کی طرف بھی چلے جائیں، بیچ تو نہیں، اگر آپ کسی چھوٹے سے، ابھی جدہ گئے تھے تو کارنیش دیکھ کر کے آئے، تو جدہ کے کارنیش کے اوپر وہ کوئی بیچ تو نہیں ہے نا، بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، لیکن مستقل لہریں چل رہی ہیں، مستقل، لیکن اس کو طغیانی نہیں کہتے، اس کو طغیانی نہیں کہتے، لہریں تو مستقل چل رہی ہیں، حتیٰ کہ آ کر کے مار بھی رہی ہیں اس کے اوپر، دیوار کے اوپر، پھر واپس بھی جا رہی ہیں، مار بھی رہی ہیں پھر واپس بھی جا رہی ہیں، لیکن طغیانی نہیں ہے۔ طغیانی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ جب لمٹس کراس کر لی جاتی ہیں، جب باہر آنا شروع ہو جاتا ہے سمندر، اس کو کہتے ہیں اس کے اندر سیلاب آ گیا، اس کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے، بہت اونچی اونچی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، سمندر کا لیول اوپر آ جاتا ہے جو اس کا نارمل لیول ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى، کہ جس نے بغاوت اختیار کری، طغیانی اختیار کری، وَآثَلَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، بس اس نے اپنی زندگی برباد کر دی، اس کو جنت میں سے کوئی مقام نہیں ملے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو بنیادی دین کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا، کیونکہ آثر الحیات الدنیا کا نتیجہ جہنم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ڈرنا اصل آف دا دین، ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ ہلا گلا کرنے کے خلاف، ضد ہے نا، ایک ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے ڈرتے رہنا، خاشے رہنا، ہر وقت پریشان، ہر وقت ڈر، ہر وقت خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ، اور جس نے اپنے نفس کو لگام ڈالی، منع کر دیا نفس کی باتوں کو ماننے سے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بنیاد ہمارے سامنے آ گئی کہ نفس کی نہیں ماننی، نفس کا ماننا یہ جہنم میں لے کر کے جاتا ہے، نفس کا نہ ماننا جنت میں لے کر کے جاتا ہے، یہ بنیادیں آ گئیں قرآن کی سایہ سے۔ پھر آخرت کے لیے عمل کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینے کا کیا مطلب؟ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا، تو آخرت کے لیے عمل کرنا، دنیا کے لیے عمل نہ کرنا، یہ بنیاد ہے دین کی، اصل ہے دین کی، اصول دین کی یہ ہیں. پھر حدیث مبارک سے پتا لگتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. تو دوسروں کے لیے خیر خواہی کی زندگی اختیار کرنا، خیر خواہی کے جذبات رکھنا، یہ دین کی اصل ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ معاملات میں کیا خیر خواہی والا معاملہ، یہ اصل ہے دین کی. یعنی بدخواہی کرنا یہ دین کی اصل نہیں ہے، یہ اس کی ضد ہے، یہ اس کی مخالف ہے. اسی طریقے سے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دین کی بنیادیں ہیں. اب اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ان بنیادوں کے ساتھ چپک کر کے رہنا اور کبھی ان بنیادوں سے ادھر ادھر نہ ہونا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو جواب پہلے بتا دوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کریں تو کیا کریں، ان بنیادوں سے کتنا ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا، کتنا ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور کتنا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اوپر سٹریٹ چلنا اور ان سے یعنی ہر وقت خوف کی حالت میں رہنا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں ممکن ہے ہمارے لیے. ہر وقت نفس کی بات کو نہ کر دینا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے آسانی فرمائی کہ ہمارے سامنے رکھی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماڈل کو ہمارے سامنے رکھا، مثال کو ہمارے سامنے رکھی کہ دیکھو نبی نے جتنا کیا اتنا تم کر سکتے ہو. نبی ہر وقت روتے تو نہیں رہتے تھے، ڈرتے تو نہیں رہتے تھے، نبی ہر وقت بیویوں سے الگ تو نہیں رہتے تھے، نکاح نہیں کیا، یا کیا بھی تو بیوی گھر میں نبی مسجد میں، ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اور نبی ہر وقت خیر خواہی تو نہیں کرتے تھے، کافروں کے ساتھ کری تھی خیر خواہی، چھوڑ دو بھائی کوئی بات نہیں، چلتا ہے سب، ابو جہل چلتا ہے سب، نہیں، تلوار کی دھار کے نیچے حملہ بھی کیا، ان کو دھوکہ بھی دیا، ان کو مارا بھی، پکڑا بھی، باندھا بھی، سب کچھ کیا، رائٹ. تو ہر وقت تو نہیں یہ اصول کے اوپر عمل کیا نا، ہر وقت تو نہیں روتے رہے، ہر وقت تو نہیں عبادت کرتے رہے. نماز، ہمارے مشائخ نے اس آیت کی تفسیر میں نماز ہی رکھی ہے، نماز، ہم نے تمہیں نماز کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کی تفصیلات تو اور کھول سکتے ہیں، یہ ہر چیز عبادت ہے، لیکن ہے یہ نماز کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت نماز تو نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا کیا چیزیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن رکھی ہے ان اصول سے، یہ ریلیکسیشن ملتی ہے سنت سے. اب سارا مسئلہ جو ہے نا اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے، سنت کہاں سے ملے گی ہمیں، یہ سنت کہاں سے آئے گی، Who tells what سنت is، یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ ابھی اذان ہو چکی ہے اور یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اصل میں ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ وہی سورہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، تو اسی کے تحت ہی دراصل یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. کیونکہ جو پچھلے ہفتے یا پچھلی درس کے اندر بات ہوئی تھی نا، تو اس کا مفہوم کچھ لوگوں نے ذرا دوسری سائٹ پہ لینا شروع کر دیا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہاں سے واپس بھی لانے کی ضرورت ہے، کہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ جو من مرضی آئے آپ کریں، جیسے چاہتے ہیں آپ ایسے جئیں، کوئی اسراف نہیں ہے، کوئی تبذیر وغیرہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سنت کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم اگلے درس کے اندر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسباب کلمات مجلس ختم کرتے ہیں. سب سے گزارش ہے کہ دل میں اپنے تمام گناہوں سے سچے پکی توبہ کی نیت کر لیں اور پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کچھ معمولات ہیں ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ چھ معمولات ہیں ٹوٹل, اگر ان کو پابندی سے کرنا شروع کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور گناہوں کی نفرت دل میں خود بخود پیدا ہوگی. ان چھ میں سے پہلے تین معمولات پڑھنے کے معمولات کہلاتے ہیں اور تین کرنے کے معمولات. پڑھنے کے تین معمولات, سب سے پہلے صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا پڑھنے کا معمول کہ صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا پڑھنے کا معمول قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنا, یہ بھی زبان سے ادا کی جاتی ہے اس وجہ سے پڑھنے کے معمول میں ہے. کرنے کی تین معمولات, یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کی مشق کرنا یا کانشیس ایفرٹ کرنا کہ انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے اور اس سے غفلت میں کوئی بھی لمحہ نہ گزرے, مستقل اللہ تعالیٰ سے انسان ایک رشتہ اس کا بندھا رہے. غفلت کا مطلب ہوتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا, تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, ہماری زبان میں اس کو کہیں گے علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دینا. یہ کرنے کا پہلا معمول ہے, اس کو مشائخ وقوف قلبی کہتے ہیں. دوسرا مراقبہ کہلاتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں کہیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو یہ نیت کر لی, اس کے بعد مراقبہ شروع ہو جاتا ہے. اب جتنی دیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ, بس آپ نے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے. یہ کوشش کرنا یہ مراقبہ, نیت پہلے ہو گئی اس میں ٹائم نہیں لگتا, اس میں ایک لمحہ لگتا ہے, بس ذہن میں ایک استحضار کر کے آ گئے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے, بس اس کے بعد پھر کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ میں اس آواز کو سننے کے لیے کمپلیٹلی اپنے دل کی طرف فوکس کروں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشنز اور بے توجہی جو ہے وہ مجھے اس آواز کو سننے سے روک نہ سکے. تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے کوشش کرتے رہیں, ذہن میں جو بھی خیالات آئیں ان خیالات کو جھٹکتے رہیں. جھٹکنے کا مطلب سر جھٹکنا نہیں ہوتا, بلکہ جھٹکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان خیالات پر سوچنا شروع نہ کریں, اس کو کہتے ہیں جھٹکنا. ہر چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے, الفاظ ہم کافی الفاظ سے یعنی غیر واقف ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہماری زبان کافی تبدیل ہو گئی ہے, انگلو بن گئی ہے, پہلے اردو ہوتی تھی اب انگلو ہو گئی ہے, تو بہت سارے اردو کے ٹرمینالوجیز اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو ایون جھٹکنے کا لفظ جو ہے وہ بھی پھر تب کیا جائے, تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور آخری معمول یہ ہے کہ مشورہ اپنے معاملات کے اندر کرتے رہنا, اس کو رابطہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی کوشش کر لیں, آنکھوں کو کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد.
اللہ کو اپنا بنا لو, 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 اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, रूठे हुए रब को मना लो, अल्लाह को अपना बना लो।
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، اے اللہ سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی یاد کو پیدا فرما، اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی اور سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو شامل فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے، اے اللہ یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے، اے اللہ اس کے جادو سے ہم نہیں بچ سکتے، اے اللہ صرف آپ ہمیں بچا سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اس کے دھوکے میں پڑ جانے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کو ایمان کو، اے اللہ اپنے اعمال کو سینے سے لگا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب سے اہم چیز ایمان کو ہمارے لیے بنا دیجئے، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے، اے اللہ گناہوں کو ہمارے دلوں کے اندر مکروہ ترین اے اللہ بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح ہمیں سور کے گوشت سے نفرت ہے، اے اللہ جس طریقے سے شراب سے نفرت ہے، اے اللہ جس طریقے سے عورتوں کو اے اللہ خصوصاً تمباکو کے دھوئیں سے نفرت ہوتی ہے، اے اللہ برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ اسی طریقے سے گناہوں کے لیے ہمارے اندر برداشت ختم فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی برداشت ختم فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی نافرمانی اور مومن برداشت کر لے، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے اللہ گناہوں کے لیے برداشت ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے راستے میں پہنچنے کے لیے جو بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو دھو دیجئے، اے اللہ اپنی ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، اے اللہ ہمارے نفوس کی سختی کو، اے اللہ ضد کو، ہٹ دھرمی کو، اے اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجئے، اے اللہ قبر کے عذاب سے نہ ختم فرمائیے، اے اللہ آخرت کی تنگیوں سے نہ ختم فرمائیے، اے اللہ جہنم کی آگ سے نہ ختم فرمائیے، اے اللہ اسی دنیا میں رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ ہمارے نفس کو نرم فرما دیجئے، اے اللہ اس کو کمزور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو قلب مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ صحت مند بنا دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال بہترین صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا دین چاہتا ہے ہمیں بنانا، اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے مقاصد شرعیہ کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ اے اللہ بہترین گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بڑوں بزرگوں کی نسبت اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس نسبت کو مضبوط سے اسبد بنا دیجئے، اے اللہ اس نسبت کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ انہوں نے ہمیں تیرا در دکھایا، اے اللہ تیرے دین کی سمجھ سکھلائی، اے اللہ تو نے ان کو سبب بنایا، اے اللہ ہماری اے اللہ دین کو سمجھنے کا، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام اکابر علماء کرام، اے اللہ جن کا سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین، اے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرما، اے اللہ ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے لیے اے اللہ فخر کا سامان بننے کا اے اللہ ہمیں وسیلہ بنا، اے اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے اے اللہ اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے پورے من جملہ گھرانوں کو قبول فرما، اے اللہ تمام امت کے مسلمانوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں کا دور ہے فتنہ دجال، اے اللہ کتنے لوگ ایمان سے منہ موڑ رہے ہیں، اے اللہ اپنے ایمان کے گواہ دینے کا علل اعلان کر رہے ہیں، اے اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں کبھی بھی شامل نہ فرما، اے اللہ جو بھی اس راستے پہ چل پڑے اللہ ان کو توبہ طائب ہو کر کے واپس آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے تمام اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ سے رو رو کے گڑ گڑا کر کے اے اللہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی لذت نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حضوری اور حاضری نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ دوڑ دوڑ کے کر کے عبادت کرنے کی، اے اللہ عبادت کر کر کے تھکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے والا دل نصیب فرما، اے اللہ آپ کے دین کے راستے پر مشقتیں برداشت کرنے والا بدن نصیب فرما، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا یاب فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں کے اندر حصہ عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کے اوپر جو بھی جس قسم کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں یا کسی قسم کی اور ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ احسن طریقے سے ان تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جن گھر والوں نے اس کا انتظام فرمایا اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ تمام پریشانیوں سے اے اللہ صفری اعمال سے جادو ٹونے سے بری نظر سے اے اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو تمام کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وطب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.